بسم الله الرحمن الرحيم. علی ابن ربیعہ رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. ان کی ایک حدیث آئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ کے پاس میں سواری لائی گئی. جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا اور اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا, اور جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا, اور پھر آپ نے دعا پڑھی, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کا ترجمہ ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا, تابع بنا دیا. وما کنا لہ مقرنین, ورنہ ہم ایسے نہیں تھے کہ اس پر ہمارا قابو چلتا, یہ ہمارے تابع ہوتی. حقیقت دیکھیں گے آپ کے اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے, گھوڑا کتنا طاقتور ہوتا ہے, اور وہ سواریاں جن میں ہم بیٹھتے ہیں وہ خود کتنی طاقتور ہوتی ہیں ساری کی ساری, لیکن وہ انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں, انسان کے قابو میں ہوتی ہیں. اس پر اللہ کی تعریف کروائی گئی ہے, اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اور پھر چونکہ سواری اسباب ہلاکت میں سے ہے کہ انسان اس پر سوار ہوتا ہے تو بعض مرتبہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے, اس لیے فوراً موت کی یاد دہانی بھی کرائی گئی اور کہا گیا, وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, ہم سب تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب کبھی خدا نہ خواستہ حادثہ پیش آ جائے تو آدمی پریشان نہ ہو, امر الہی ہی سمجھے اس کو, اللہ کا حکم سمجھے, اللہ کا فیصلہ سمجھے, اور یہ کہہ کر تسلی دی جاتی ہے کہ بہرحال ہمیں جانا سب کو وہیں ہے. تو اس لیے یہاں کے حادثات اور یہاں کے جو حالات ہیں سب وقتی ہیں, عارضی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مصیبت کے وقت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, تو اس میں بھی در حقیقت ہمارے عقیدے کی درستگی کو سامنے رکھ کر یہ دعا بتائی گئی ہے تاکہ ہمارے عقیدے درست رہے کہ دیکھو ہم سب اللہ کے ہیں, اگر کوئی مصیبت آئی ہے یا ہم میں سے کوئی اللہ کی طرف چلا گیا ہے تو اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے, اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمل فرمایا, یہ دعا پڑھی اور پھر تین مرتبہ الحمدللہ کہا, تین مرتبہ اللہ اکبر کہا, اور پھر ایک دعا پڑھی, سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی, سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. یہ کہہ کر آپ ہنسے. اس کا ترجمہ ہے, پاک ہے تیری ذات, انی ظلمت نفسی, بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے تیری اطاعت سے باہر آ کر اور تیری نافرمانی کر کے, میں نے ہی ظلم کیا ہے, فَغْفِرْ لِي, تو مجھے معاف کر دے, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا. بعض کتابوں کے اندر یہ تفصیل ہے کہ یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھا آپ نے اور مسکرائے. تو جو شاگرد ہیں حضرت علی کے شاگرد حضرت علی ہی ہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین, امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا, آپ نے بھی بالکل اسی طرح سے کیا, یہ دعا پڑھی اور آپ ہنسے, تو میں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہنسے, تو آپ نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, تو اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میں ہی معاف کر سکتا ہوں, میرے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں. عامر ابن سعد, اگلی حدیث عامر ابن سعد سے مروی ہے. عامر ابن سعد حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. ان کے کئی صاحبزادے ہوئے ہیں جو بڑے مشہور ہوئے ہیں. اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار, غالباً ماموؤں میں سے ہوتے ہیں, بڑے قریبی رشتہ دار ہیں. اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے, سابقین اولین جن کو کہا جاتا ہے, شروع شروع میں بالکل مسلمان ہونے والوں میں سے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی وہ ہیں سب سے پہلے راہ خدا میں جن کا تیر راہ خدا میں چلا ہے, اور تلوار راہ خدا میں سب سے پہلے انہی کی اٹھی ہے, اسلام میں سب سے پہلے. آپ کو یاد ہوگا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلے, تو راستے میں یہی حضرت سعد ملتے ہیں. انہوں نے پوچھا عمر خیریت تو ہے, ننگی تلوار, غضب چہرے سے جھلک رہا ہے, کیا ارادہ ہے؟ کہا آج میں محمد کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں, چھوڑوں گا نہیں. چونکہ یہ مسلمان تھے, ان کو دھچکا لگا. انہوں نے فوراً کہا کیا بات کرتے ہو سعد, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو, یعنی حضور کے قتل کا ارادہ کر رہے ہو اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں, وہ اسلام تمہارے گھر پہنچ چکا ہے, تو وہاں تک تو بات میں پہنچنا ہے, پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. پھر کیا ہوا کہ تمہارے بہن بہنوئی دونوں ہی مسلمان ہو چکے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرنے کا تھا. اس سے پہلے جب حضرت یہ بات کہنے سے پہلے سعد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کچھ کہا ہے, تو عمر فاروق نے کہا لا پہلے تیرا ہی میں کام تمام کر دوں, تلوار اٹھائی. چونکہ یہ بھی بڑے خاندان کے تھے اور بہادر تھے, انہوں نے بھی تلوار نکالی, ٹھیک ہے آ جا دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں. تلواریں تنی ہوئی ہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کہا میاں کیا تلوار اٹھا رہے ہو ہمارے اوپر, اپنے گھر کی خبر لے لو پہلے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیچی کی اور سیدھے اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے, اور وہاں پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہیں پر پھر اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کر کے آ گئی, دل میں بیٹھ گئی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں بھی ایک بہادر تھے ایسے ہی حضور کے پاس, کون؟ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے, تو کچھ صحابہ نے اندر سے اب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں ننگی تلوار, تو کچھ صحابہ ڈر گئے, پتہ نہیں آج کیا ہوگا, کیونکہ یہ مکے کے بڑے پہلوانوں میں سے تھے, بڑے طاقتور شمار ہوتے تھے, دنگل لڑتے تھے اپنے قوم کی طرف سے. تو ایک تو پہلوان اور بڑے تلوار باز, تو کچھ صحابہ بیچارے ڈرے. لیکن حضرت حمزہ تھے جن کو حضور نے کہا اسد اللہ, اللہ کا شیر, وہ کہنے لگے کون ہے عمر؟ اچھا اگر خیر کا ارادہ ہے تو کوئی بات نہیں, تلوار کا خود آنے دو, لیکن اگر اس کا ارادہ اگر غلط ہے تو اسی کی تلوار سے آج اس کا کام تمام ہو جائے گا. یہ بہادری دکھائی. لیکن یہاں تو وہ اب غلام محمد ہو کر آئے تھے. دروازہ کھولا اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پہ لپٹ گئے, بیٹھ گئے, دامن پکڑ لیا, یا رسول اللہ مجھے اپنے دین میں داخل فرما لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی دعا کی تھی, اللہ یا تو ابو جہل یا عمر کے ذریعے سے دین کو تقویت پہنچائیے. اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی دعا قبول فرمائی تھی. تو بہرحال میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہاں پر عمر ابن خطاب کو جواب دینے والے اور راہ خدا میں پہلی تلوار اگر کسی کی اٹھی ہے تو وہ سعد ابن وقاص ہیں, سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ نے ان کو ایک خاص فن عطا فرمایا تھا, تیر اندازی میں بہت ماہر تھے اور ان کا تیر کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، تاک کے جس کو مارتے تھے تیر لگتا ہی تھا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ نے بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اس لیے غزوات میں لڑائیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہتے تھے یہ۔ اور ایک غزوے میں، غزوہ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب چاروں طرف سے کفار کی الغار تھی، ٹوٹ ٹوٹ کر حضور پر حملہ کر رہے تھے کفار، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تیر پھینکو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا اٹھا کے دیتے تھے، یہ تیر اندازی کرتے تھے، اور حضور فرماتے علمی فدا کا ابی و امی، یہ پہلے صحابی ہیں جن کو حضور نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، تیر پھینکو، تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہیں پر ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ کفار کی طرف سے جو تیر آتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے جسم پر روکتے ہیں، اور انداز دیکھیے کفار کی طرف منہ کر کے نہیں روکتے کیونکہ سرکار کی پیٹ ہو جائے گی، بلکہ حضور کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور پیٹ کفار کی طرف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بعد میں جنگ ختم ہوئی یہ دیکھا گیا تو 100 سے زیادہ تیر کے زخم تھے۔ کیا حال ہوگا آپ بتائیے کہ تیر جب لگتا ہے تو اب پورا پھاڑ دیتا ہے، وہ چیر دیتا ہے، تو ان کے سر کے پیچھے، پیٹ پر، ان کے پیٹ پر، ان کے دھڑ پر، ان کے ہاتھوں پر تیر سے چھلی ہوا پڑا تھا، لیکن کوئی تیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ سب نمونے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عشق کے۔ سعد بن وقاص بھی انہیں عشاق میں سے ہیں، اور یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ نے بڑا کام لیا، ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے سردار حضرت ابو مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایک فوج تھی، اس فوج کو کفار کی طرف سے، ایرانیوں کی طرف سے بڑا سخت نقصان ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نقصان تھا، اور اس نقصان کا اثر پورے عرب پر ہوا، پہلی مرتبہ مسلمانوں کو بڑا سخت ترین نقصان ہوا تھا ایک جنگ کے اندر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرما لیا کہ میں خود اب کمانڈنگ کروں گا، میں خود فوج لے کر جاؤں گا اور محاذ پر جا کر لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، نہیں، امیر المؤمنین آپ یہاں رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، وہاں پر اگر ضرورت پڑے گی فوج کی اور سامان کی تو آپ یہاں سے مہیا کر کے بھیج سکتے ہیں، یہاں سے اور دیگر جو صوبے ہیں، علاقے، ان پہ بھی آپ نگاہ رکھ سکتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں گے تو یہ ان سب پر نگاہ کون رکھے گا، آپ کی ضرورت مدینے میں زیادہ ہے، آپ کسی اور کو کمانڈر بنا کر بھیجئے۔ تو اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ فرمایا، اس مشورے میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کیا، اور انہی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر ہے، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہی صحابی کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ دریا کے اندر بھی انہوں نے گھوڑے دوڑائے، جب مدائن جو وہاں کا کیپیٹل تھا پورے ایران کا، اور ایران جو آج کا ایران ہے اتنا نہیں بلکہ سندھ تک کا علاقہ جو تھا، عراق کا علاقہ بھی، پورا عراق، ایران اور بہت سارے آج ممالک ہیں جو الگ الگ ہو گئے ہیں، افغانستان وغیرہ سب اسی میں تھے، بہت بڑی حکومت تھی یہ۔ تو اس کا جو کیپیٹل تھا وہ مدائن تھا، آج مدین بولتے ہوں گے اس کو شاید، اور یہ دریا کے کنارے پر یہ شہر تھا، آج غالباً عراق میں ہوگا، یہ دریا کے کنارے پر یہ شہر تھا۔ جب وہاں پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں فوج لے کر، تو دریا جوش پر تھا اور کشتیاں نہیں تھیں، کشتیاں انہوں نے ہٹا دی تھی، پار کرنا بڑا مشکل تھا، اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اب یہ تھا کہ انتظار کیا جائے، لیکن کب تک انتظار کیا جائے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابہ میں سے تھے، یعنی جو دعا مانگتی تو قبول ہوتی تھی. آپ نے کہا کہ بھئی دیکھو میں تو اس پار جاؤں گا، کون کون میرے ساتھ جانے کو تیار ہے؟ اسی طرح دریا میں گھوڑوں کے ساتھ جانا ہے. تو جتنے آپ کے ساتھ تھے اکثر اس میں سے تیار ہو گئے، حضرت ہم تیار ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو تو دریا کے ادھر ادھر طے کیا کہ تیزی کے ساتھ تیر اندازی کریں اس پار، ہم دریا پار کریں گے. اور جانے سے پہلے آپ نے دعا مانگی، اللہ ہم آپ کے راستے میں نکلے ہیں، آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، آپ کی مدد کے سہارے ہم پار کر سکتے ہیں، اپنے لیے نہیں نکلے مولا. عجیب و غریب دعا تھی. اور صحابی رسول تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اپنے لیے تو نکلے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے دعا مانگی. اور دعا مانگنے کے بعد بسم اللہ مجرحہ و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، کشتی میں جب بیٹھے تو یہی دعا ہے، پانی میں جب اترے تو یہ دعا ہے. تو آپ نے یہ دعا پڑھی، گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور گھوڑے اس طرح سے چلنے لگے جیسے کہ عام روڈ پر چلتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، اس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ میں. اور ایک عجیب واقعہ پیش آیا، آپ حضرات صحابہ کا اللہ سے تعلق تو دیکھیے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک پیالہ تھا لکڑی کا، بہت دنوں سے اپنے ساتھ رکھتے تھے، وہ گر گیا دریا میں، وہ دریا میں گر گیا. کہنے لگا ارے میرا پیالہ، میرا پیالہ. تو ساتھ میں جو دیگر مسلمان تھے وہ کہنے لگے، حضرت کیا پیالے کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، کتنے پیالے مل جائیں گے، چلیے آ گئے. نہیں بھائی مجھے تو وہی پیالہ چاہیے، حضور کے زمانے کا پیالہ ہے میرے پاس میں، وہی چاہیے. اور انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ مجھے تو وہی پیالہ چاہیے. بس دریا میں ایک اچھال آیا اور دریا نے اس طرح سے پیالہ اچھال کر آپ کی گود میں گرا دیا. وہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، رب اشحس اکبر لو اقسم علی اللہ لا برہ، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال والے، غبار آلود، اگر کسی دروازے پر جائیں تو چھڑک دیے جائیں، کوئی ان کو قبول نہ کرے. لو اقسم علی اللہ لا برہ، لیکن اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. یہ تمام صحابہ ایسے ہی ہیں، سارے صحابہ. انہوں نے کہا مجھے وہی پیالہ چاہیے، دریا نے اچھال کر ان کی گود میں لا کر رکھ دیا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دریا میں گھوڑے ڈال کر دریا پار کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں دیو آنند، دیو آنند، یہ تو دیو آ گئے بھائی، جن آ گئے، جن آ گئے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. اس طغیانی اور اس جوش والے دریا میں گھوڑے دوڑانا اور گھوڑوں کو کے ساتھ اس طرح سے آنا، یہ کوئی انسانوں کا کام نہیں ہے، جن معلوم ہوتے ہیں. اور یہ کہہ کر وہ لوگ بھاگ پڑے اور وہ پورا شہر فتح ہو گیا، عظیم الشان محل تھا. اور وہ پورا کا پورا جو محل تھا اس کو محل ابیض بولتے تھے، جیسے وائٹ ہاؤس، بالکل سفید تھا وہ پورا کا پورا، بہت دور سے نظر آتا تھا، بہت عظیم الشان تھا. اس کا جو مال و دولت اس کے اندر سے ملا ہے، صرف محل کے مال و دولت سے اس وقت کی کئی بڑی بڑی سلطنتوں کا خرچہ چل سکتا تھا، اتنا مال و دولت. وہ بھی وہ مال و دولت جس کو چھوڑ کر بھاگے تھے وہ لوگ، باقی لے کر چلے گئے تھے، اتنا مال و دولت ملا ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی آپ کی زمانہ مبارک سے جو آیت نکلی، کم من وزروع ونخل تلوہ عظیم وتنحتون من الجبال، قرآن کریم کی آیت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں باغات بناتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ونخل تلوہ عظیم، اس طرح کی آیت ہے. اور کئی جگہ اس طرح کی کا مفہوم قرآن کریم میں ہے کہ بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے کھیتوں والے، بڑے مال و زر والے بالآخر چھوڑ کر چلے گئے. بالکل وہ منظر سامنے آیا. اور وہاں پر پھر آپ نے 8 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھی، اس کو صلاۃ الفتح بولتے ہیں، فتح کی نماز. اس لیے حنفیوں کے یہاں نفل نماز 8 رکعت تک ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں. بات معلوم ہوئی آپ کو؟ نہیں. حنفیوں کے یہاں اسی دلیل کی بنیاد پر، حدیث کی بنیاد پر، حضرت سعد بن وقاص نے 8 رکعت نماز ایک سلام سے پڑھی ہے، لیکن ہر 2 رکعت پہ تشہد میں بیٹھنا ہے. افضل تو نفل نماز میں 2-2 ہی کر کے پڑھنا ہے. کوئی آدمی اگر چاہے کہ میں 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ لوں تو بھی پڑھ سکتا ہے، چھ پڑھ لوں ایک سلام کے ساتھ تو بھی پڑھ سکتا ہے، آٹھ پڑھ لوں ایک سلام کے ساتھ تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحک یوم الخندق، میں نے حضور کو خندق کے دن ہنستے ہوئے دیکھا، اتنا ہنستے ہوئے دیکھا کہ آپ کے جو دانت تھے وہ بھی ظاہر ہوئے۔ آپ ہنستے بہت کم تھے نا، اس لیے صحابی ایسی بات نقل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ایک موقع ایسا آیا تھا، کس موقع پر؟ کہ ایسے ہنسے، بتایا کہ ایسے ہنسے کہ آپ کے دانت بھی سامنے کی نظر آ گئے۔ تو یہ راوی حدیث پوچھتے ہیں قلت کیف کان ضحکہ، آپ کا ہنسنا کس بنیاد پر تھا، کیوں تھا اور کیسا تھا، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کان رجل معہ ترسن، خندق کے دن جب لڑائی ہو رہی تھی، یہاں سے وہاں تیر اندازی ہو رہی تھی کیونکہ بیچ میں خندق تھی، کئی دنوں تک لڑائی تیر اندازی سے چلتی رہی، تیروں سے، تو ادھر کافروں کی طرف ایک آدمی تھا جس کے پاس ڈھال تھی اور وہ بڑا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ جب جب بھی میں تیر مارتا تھا یا کوئی تیر مارتا تھا تو ڈھال کو ایسے ویسے کرتا اور بچ جایا کرتا تھا، وہ بڑا ہوشیار تھا اور پیشانی اس کی صرف کھلی ہوئی تھی، اسی کو چھپا لیا کرتا تھا وہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت سعد تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تیر نکالا اس کو مارنے کے لیے، اور بہت ہوشیاری سے آپ بھی دیکھتے رہے، اس کے ڈھال پہ نگاہ رکھتے رہے۔ جیسے ہی اس نے ڈھال، کیونکہ دیکھ لیں گے کہ ڈھال نیچے کرنی پڑتی ہے، جیسے ہی اس نے ڈھال نیچے کی تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے ایک تیر مارا جو سیدھا اس کی پیشانی پر جا کر لگا، اور صرف پیشانی کھلی ہوئی تھی اس کی، پیشانی پر جا کر لگا، اور پھر وہ آدمی بالکل الٹا پڑ گیا اور اس کے پاؤں اٹھ گئے، اس کے پاؤں اٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہنس پڑے۔ تو راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ جو ہنسے کس وجہ سے ہنسے، کس بنیاد پر ہنسے، کیا اس کے پاؤں الٹنے کی وجہ سے، اور جو الٹا گر گیا تھا وہ پھر پاؤں اٹھا ڈالے؟ اور میں نہیں، بلکہ میرے ذریعے سے جو اللہ نے ایک کام لیا کہ میں نے تاک کے تیر مارا، باوجود ہے کہ وہ بڑی ہوشیاری دکھا رہا تھا اور موقع نہیں تھا کہ اس کے تیر لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ایک کام لیا اور میں نے تیر تاک کے مارا اور تیر چوکا نہیں، خطا نہیں کی، تیر نے سیدھا جا کر لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے، اور خوشی اتنی ہوئی کہ ہنسی چھٹ گئی آپ کی، اتنے خوش ہوئے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے موقعوں پر ہنسے بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر ہنسنا مسکراہٹ کی شکل میں ہوتا تھا۔ تو مسکراتے رہنا کیا ہے، یہ سنت ہے، مسکان کو بانٹتے رہو، مسکراتے رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔ اگلا باب، باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح اور دل لگی کا بیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مذاق بھی فرماتے تھے، دل لگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بہت سی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے، اور وہی حدیثیں اس باب کے تحت آئیں گی، لیکن بعض روایت سے اس کی ممانعت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے کہ مزاح نہ کیا جائے، دل لگی نہ کی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ دیکھو، مزاح یا مذاق جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپس میں دل لگی، اگر ایسا ہے کہ وہ قساوت قلبی کا باعث بن جائے، یعنی آدمی بس ہر وقت مذاق ہی کرتا پھر رہا ہے، مذاق ہی کر رہا پھر رہا، تو زیادہ مذاق کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اس کی ممانعت ہے، یہ درست نہیں، اتنا مذاق کرنا اور اتنی دل لگی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یا یہ کہ آدمی اتنا مذاق کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر و فکر سے وہ روک دے، ایسا مذاق کر رہا ہے، یا اتنا مذاق کر رہا ہے کہ ذکر و فکر کو بھول جائے وہ، تو وہ بھی درست نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ یا یہ کہ ایسا مذاق، ایسی دل لگی جس سے سامنے والے کو ایذا ہو، تکلیف ہو، ایسا مذاق بھی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تو مذاق ہی کر رہا تھا، ارے بھائی ایسا مذاق جائز ہی نہیں جس سے کسی کو تکلیف ہو، وہ مذاق نہیں ہے، وہ شریعت اس کو حرام کہتی ہے. ہر ایسا عمل جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، تو ایسا مذاق بھی جائز نہیں ہے. یا ایسا مذاق جس سے انسان کا وقار ہی ختم ہو جائے. بہت سے لوگ مذاق کرتے ہیں، بڑا بھونڈا مذاق ہوتا ہے صاحب، اور سامنے والے کی شخصیت، اب شخصیت نہیں رہتی، مجروح ہو جاتی ہے اس کی، وہ اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے. تو ایسا مذاق تو نہیں کرنا چاہیے. جو مذاق ایسا ہو کہ نہ تو وہ قساوت قلبی کا باعث ہو، نہ انسان کو ذکر و فکر سے دور کرے، نہ اس میں کسی کی ایذا ہو رہی ہو، نہ وقار اور ہیبت اس میں ختم ہو، بلکہ سامنے والے کا دل خوش ہو. مقصد کیا ہو؟ سامنے والے کا صرف دل خوش ہونا چاہیے. تو ایسے مذاق کی اجازت ہے، بلکہ یہ تو مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. چنانچہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش طبعی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش طبعی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے درجے کے بزرگ، مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے مفتی اعظم تھے. پوری دنیا میں آج ان کے خلافہ ہیں، وہ بھی بڑے بڑے ہیں. ان کے خلافہ کا کئیوں کو بڑوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے. ہم بچپن میں ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے، تو آپ بچوں سے بھی مذاق فرماتے تھے، دل لگی فرمایا کرتے، خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، بڑوں سے بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے. بہت سی چیزیں ہم کو اب تک بھی یاد ہیں. ہم 10 سال کے تھے غالباً، 11 سال کے. ہم نے پوچھا کون ہے، ہم نے خلیل الرحمن برنی یا بلند شہری کہا. فرمایا اوہو بلند شہری، آپ مجھ پر رعب جمانا چاہتے ہیں، اس انداز سے کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ نہیں تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ آپ کو ہنسانا. چلانچہ ہم بھی ہنس پڑے، جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ہنس پڑے. مقصد کیا تھا؟ کہ سامنے والا خوش طبعی سے بے تکلف ہو جائے، اور پھر کوئی بات پوچھنا چاہے تو اس کو حیا نہ آئے، وہ پوچھ لے. آپ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی مزاح کی یہی ایک ضرورت تھی، زبردست ضرورت تھی. اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی وقار اتنا عطا فرمایا تھا، آپ کا اتنا رعب تھا کہ ایک مہینے کی سفر کی دوری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب لوگوں کو محسوس ہوتا تھا، ایک مہینے کی دوری تک. تو جب اتنا رعب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور اتنا وقار اللہ نے دیا ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس جو رہنے والے ہیں ان پر کتنا رعب ہوگا. پھر تو آپ سے نفع اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا اور کوئی سوال کرنا مشکل ہو جاتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس سے رعب ہٹانے کے لیے خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، دل لگی بھی فرمایا کرتے تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے. لیکن آپ کی کوئی مزاح حقیقت کے خلاف نہیں ہوتی تھی، حقیقت پر مبنی ہوتی تھی. یعنی آپ کے مزاح کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے بھی مذاق کیا ہم نے، بھائی جھوٹ تو بولا آپ نے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور مذاق ایسا جس میں کسی کو دھوکا ہوتا ہو، یہ مذاق مذاق نہیں ہے، دھوکا ہی ہے. مذاق کا مطلب صرف یہ ہے کہ سامنے والے کا دل خوش ہو، اور جو بات کہی جائے، جو فعل کیا جائے، وہ حقیقت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. سفیان ابن عیینہ جو بڑے محدث ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ صاحب مذاق بھی ایک آفت ہے، انہوں نے فرمایا کیا بات کرتے ہو، مذاق تو سنت ہے، مگر اس شخص کے حق میں جو اس کے مواقع جانتا ہو اور اچھا مذاق کر سکتا ہو. ہر ایک کے حق میں نہیں، جو جانتا ہو کہاں مذاق کیا جا سکتا ہے، کہاں نہیں کیا جا سکتا. بہت دنوں کی بات ہے، جس علاقے کے ہم رہنے والے ہیں وہ آم کے باغات بہت ہوتے ہیں، تو ہم ایک باغ میں چلے گئے، قریبی لوگوں کے باغات تھے وہ، تو وہاں پر ایک بڑے میاں تھے، لوگ ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. باغوں کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو بڑا باغ والا زمیندار ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے حصے کو لوگوں کو بیچ دیتا ہے، ابھی تم ذمہ دار ہو اس کے، اتنے درخت تمہارے، اتنے درخت ہمارے. تو وہ پوری نگہبانی کرتا ہے، وہی آدمی جو لے لیتا ہے 100 باغ، 100 درخت، 50 درخت. تو ایسے ایک صاحب تھے، بڑے میاں تھے، بزرگ آدمی تھے، 100 درخت لیے ہوئے تھے، جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو باغ کے مالک کے لڑکے تھے, ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہ مذاق کر رہے, اور ایسی مذاق جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. مثلا یہ کہ کبھی ایک ڈھیلا پھینک دیا, ان کی چرپائی الٹ دی, ایسا مذاق, صاف تکلیف ہو رہی ہے اور ہنس رہے ہیں. میں گیا تو مجھے بڑی کوفت محسوس ہوئی, اتنی کوفت محسوس ہوئی کہ میں فوراً واپس آنے لگا. تو وہ چونکہ میرے قریبی لوگ تھے, انہوں نے محسوس کیا, کہنے لگے نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, یہ تو تم ایسا مذاق کر رہے ہو کہ جس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. کسی کو تکلیف دینا, اس کو کون مذاق کہہ سکتا ہے؟ یہ بالکل حرام ہے, اور ایسے بندے کو تکلیف دی جا رہی ہے. اور عام طور سے ایسوں کے ساتھ ہی یہ معاملہ کیا جاتا ہے جو بالکل کمزور ہوتے ہیں, کچھ نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیے, اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ اس طرح کے ظلموں کو اور ایسی بدتمیزیوں کو برداشت نہیں کرتا, کبھی برداشت نہیں کرتا ہے. بعض جگہ ہم مذاق اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ سامنے والا مجبوری میں برداشت کرتا ہے. تکلیف دینے والا مذاق ہوتا ہے کہ مجبوری میں وہ بیچارہ کام کر رہا ہے, نوکر ہے چھوٹا صاحب, اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے, ہمیں تو سننی پڑے گی. لیکن یاد رکھیے, وہ سن رہا ہے لیکن پکڑ کرنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہے, اس کی پکڑ اچانک آتی ہے. اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پہلی حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ذا الاذنین, حضرت اسامہ رضی اللہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا, یا ذا الاذنین, او دو کانوں والے. دو کان تو ہوتے ہیں انسان کے, لیکن آپ نے اشارہ اس میں اس بات کی طرف بھی کیا کہ یا تو ان کے کان بڑے بڑے ہوں گے, بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں, یا پھر وہ بہت تیز جلدی سے سن لیتے ہوں, دور سے سن لیتے ہوں. اس کو بھی کہتے ہیں بھائی اس کے کان بہت بڑے ہیں صاحب. مطلب کیا, یعنی بہت دور سے سن لیتا ہے یہ بندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذا الاذنین, آپ کی مذاق اس طرح سے ہوتی جو حقیقت. وہ ہنس پڑے, خوش ہو گئے, دل لگی کی بات تھی, یہ دل کو خوش کرنے والی. اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے, فرماتے ہیں انکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا حتی یقول لأخی لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر. کہتے ہیں حضرت انس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے تھے, بڑے بن کر نہیں رہتے تھے. کیسے رہتے تھے؟ گھلے ملے رہتے تھے. فرماتے تھے یہاں تک کہ ہمارے گھر میں ہمارے ایک چھوٹا بھائی تھا, وہ ایک چڑیا پالتا تھا, وہ چڑیا مر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے, ان کی والدہ نے حضور سے کہا رسول اللہ یہ بڑا رنجیدہ ہے, نہ کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے, نہ بات کر رہا ہے, چڑیا کے غم کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. ایسا مبتلا کہ دیکھیے اس کی حالت بھی کیا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہا یا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تیری نغیر نے, چڑیا نے کیا کیا. بلبل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کو لال بھی بولتے ہیں. چڑیا نے کیا کیا, بس اتنا کہنا تھا کہ ابو عمیر جو ہے خوش ہو گئے اور ان کا رنج جو تھا وہ دور چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح سے بات کی ہے, یہ بات کہہ کر تیری چڑیا کو کیا ہوا, بس خوش ہو گئے وہ. یہ دل لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ کی اس دل لگی کی برکت سے ان کا رنج دور ہو گیا. کہتے ہیں امام ترمذی وفقہ ھذا الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمازح. اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی فرمایا کرتے تھے, جیسے کہ اس بچے سے آپ نے مذاق فرمایا. وفی انہ کنا غلاما صغیرا, اور یہ بھی کہ آپ نے ایک چھوٹے بندے بچے کو کنیت کے ساتھ پکارا. تو چھوٹے بچے کو کنیت کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ بأس ان يعطى الصبي الطير ليلعب به, کہ بچے کو پرندہ دے دیا جائے تاکہ وہ کھیلے, تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر کوئی حرج کی بات ہوتی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے. تو بچوں کو اگر پرندہ دے دیا جائے کھیل کود کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھی جائے بچے سمجھدار ہوں اور پرندوں پر ظلم کرنے والے نہ ہوں. پرندے پالنے کی اجازت ہے لیکن اسی صورت میں جب ان کا پورا خیال رکھا جائے. اگر کوئی خیال نہ رکھے تو پھر جانوروں کو اور پرندوں کو محبوس کرنے کی اور پالنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ حدیث یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا آپ کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ایک عورت تھی نماز روزے کی پابند، زکوٰۃ صدقات سب کی پابند، لیکن کیا تھا، ایک بلی اس نے پال رکھی تھی اور اس بلی کو وہ آزاد نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اس کو محبوس کر کے رکھتی تھی، ظلم کرتی تھی، اس بنیاد پر اس کو عذاب ہوا ہے. اور ایک عورت ہے فاحشہ، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے اپنی جیب نکال رہا ہے، پاس میں کنواں ہے، کنویں میں جا نہیں سکتا، تو اس عورت نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور دوپٹے سے باندھ کے پائی نکالا اور اس کتے کو پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر مغفرت فرما دی. تو اس لیے کہا گیا کہ جانور بھی اگر پالیں تو ان کا خیال رکھنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا عبرتناک قصہ ہے، صاحب سنیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت کے خاص وقت تھا کتابیں لکھنے کا. حضرت نے بہت بڑا لٹریچر امت کو دیا ہے، 1500 کتابیں اسلامیات پر آپ نے لکھی ہے، بہت بڑا ذخیرہ. اور حضرت کے ایک وقت تھا اس میں تفسیر لکھتے تھے، ان کی تفسیر بیان القرآن 40 تفسیروں کا خلاصہ اور مجموعہ ہے، بہت عظیم الشان تفسیر ہے. اس وقت میں حضرت تفسیر لکھنے بیٹھتے تھے، ان کے گھر والے مرغیاں پالتے تھے. تو اس روز کہیں جانا تھا ان کے گھر والوں کو، تو حضرت سے کہہ کر چلے گئے، حضرت فلاں وقت پہ مرغیاں کھولی جاتی ہیں، ان کو دانہ ڈال دیں آپ. یہ کہہ کر چلی گئی. حضرت کا معمول اشراق کے بعد لکھنے بیٹھنے کا تھا. حضرت فرماتے ہیں، میں لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، قلم چلا رہا ہوں اور مضمون آ نہیں رہا. میں نے کتاب بند کی، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر لکھنے بیٹھا تو پھر مضمون نہیں آ رہا. اتنا بڑا علامہ، محدث، مفسر، اتنی کتابوں کا مصنف، وہ کہتا مضمون نہیں آ رہا، کیا لکھوں سمجھ میں نہیں آ رہا. دل میں فوراً خیال آیا کچھ کوتاہی ہوئی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے توبہ کی، اللہ سے کہا، اللہ کیا کوتاہی ہوئی ہے، میں سب سے توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بتا بھی دیجئے تاکہ اس سے واضح طور پر میں معافی مانگ لوں، بتا بھی دیجئے کہ حقوق میں کمی ہو رہی ہے. بس یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ میاں تمہارے گھر میں ڈربا ہے، اس میں مرغیاں بند ہیں، اس کو دانہ ڈالنا ہے، تمہاری بیوی کہہ کر گئی تھی. بس حضرت نے دعا ختم کی اور ڈربا کھولا اور مرغیوں کو دانہ ڈالا. جیسے ہی دانہ ڈالنے کے بعد میں بیٹھے ہیں، حضرت کہتے ہیں بس مضامین آنے لگے اور قلم چلتا چلا گیا. تو بھائی مضامین دینے والے بھی کون ہے؟ اللہ. یہ جو میں بول رہا ہوں کون بلوا رہے؟ اللہ. الفاظ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ہم ایک جگہ گئے، دیوبند کے قریب ایک گاؤں تھا، تو وہاں پر ایک اس گاؤں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کو بیان کرنے کے لیے آتے تھے، یا ہر ہفتے میں ایک دن بیان کرنے آتے تھے. تھانہ بھون سے قریب ہی وہ گاؤں، تو وہاں حضرت تھانوی کے زمانے کے ایک بوڑھے صاحب تھے جو حضرت کے مرید تھے. ہم نے ان سے کہا حضرت کے کچھ قصے سناؤ، آپ نے تو دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا صاحب یہی ممبر ہے اور میری آنکھیں گواہ ہیں، اس وقت میں بالکل نوجوان تھا، اچھی طرح یاد ہے. حضرت ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہیں بیان کرنے کے لیے، حضرت نے خطبہ پڑھا، خطبہ مسنونہ، لیکن چپ ہو گئے، پھر نیچے بیٹھ گئے. پھر بیٹھے ممبر پر، خطبہ پڑھا، خاموش رہے، پھر نیچے بیٹھ گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا، کہنے لگے بھائی مضمون بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں، الفاظ بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں، اس وقت ذہن میں کچھ نہیں آ رہا. آپ کیا سمجھیں اس سے؟ آپ یہ سمجھیے کہ واقعی میں جو کچھ کرتے ہیں اللہ کہلواتے ہیں اللہ، اللہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پتا حرکت نہیں کر سکتا ہے، پتا حرکت نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر ایک فقہ یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے اس حدیث کے اندر کہ بچوں کو یہ دیا جا سکتا ہے، پرندے کھیلنے کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، دل بہلانے کے لیے گھروں میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن پورا خیال رکھنا ہوگا. اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو ان کو پالنا درست نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یا غفار اغفر لنا، یا رحمن ارحمنا، یا تواب تب علینا، یا ستار استرنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.